पाक कलाम का ये हिस्सा आप kalam-e-khuda.com पर सुनेंगे।
खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई खूबसूरत और मुबारक तरीन नाम में तमाम इनफरादी शख्सियात और खानदानों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। यकीनन मैं इस बात को अपने लिए बहुत ही बड़ा आजाज समझता हूं के मुख्तलिफ खुदामदीन की मौजूदगी में जो इस वक्त हैं, मुझे आप इज्जत देते हैं कि खुदावंद का दास होते हुए उसके पवित्र वचन को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसमें कोई शक नहीं कि जब भी मैं आपके साथ मुकद्दस कलाम की बात करता हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस मुझसे बात ना की हो। और यकीनन खुदावंद का कलाम ऐसा है जिसके वसीला से मुझसे और आपसे वो बोलता है। और आज जिस मजमून पर थोड़ी सी देर के लिए मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं, वो मजमून है हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। आमीन। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो फॉलो जीसस की आदि पर मौजूद ख्वातीनों हजरात हैं, जिंदगी के इस सफर में शायद कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसे मकामात आते हैं जहां हम आगे बढ़ते 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 ऐसे मकाम पर आ खड़े हों जहां पर हमें यूं लगे इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, समझ नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई उम्मीद की किरण नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे अजीजों, मैं खुद इस तरह के हालात से गाहे बगाहे गुजरता हूं। शायद आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसे लम्हात आते हूं कि आप भी ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हूं जहां पर समझ नहीं आती कि अब करूं तो क्या करूं। लेकिन हमारा खुदा वो खुदा है जो नामुमकिनात का खुदा है, और वो बजाते खुद फरमाता भी है कि मैं ही तुझे लिए फिरूंगा, मैं तेरी रहनुमाई करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। जिंदगी का मैं अक्सर औकात कहता हूं कि अगर अपनी जिंदगी का हम अपना रिमोट कंट्रोल अपने खुदावंद के हाथ में दे दें तो फिर वो खुद ही अपनी मर्जी के मुताबिक चैनल लगाने में माहिर है, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक जानता है कि हमें किस तरफ ले जाएगा। लिहाजा ये कहते हुए बगैर वक्त के जया के मैं आपकी तवज्जो पुराने अहदनामे की तरफ लाता हूं। पुराने अहदनामे में मैं हिजकियल नबी का सहीफा और उसका 37 यानी 37 बाब, यह बाब भी बहुत मशहूर है, हिजकियल 37 बाब। और केवल इसके कि मैं 37 आयात की 37 बाब की चंद आयात तलावत करूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं के पुराने अहदनामे में दो तरह की अंबिया की कुतुब पाई जाती है, और आलमों ने एक तरह की कुतुब को अंबियाए अकबर कहा और दूसरी तरह की कुतुब को अंबियाए असगर कहा है। अंबियाए अकबर से मुराद बड़े नबी और अंबियाए असगर से मुताबिक छोटे नबी है। ये बड़े नबी और छोटे नबी से मुराद ये नहीं है कि जो बड़े हैं उनके कद बहुत बड़े बड़े थे, और जो अंबियाए असगर यानी छोटे नबी हैं उनके कद छोटे छोटे हैं। नो, ये मसला नहीं है, बात कुछ और है। और वो ये है कि अंबियाए अकबर में वो नबी शामिल हैं जिनकी बड़ी बड़ी कुतुब है, यानी जिनके वसीला से खुदा ने ज्यादा मटेरियल लिखवाया है। और अंबियाए असगर वो हैं जिनके वसीला से छोटी छोटी कुतुब तहरीर हुई है, जैसे यूना हो गया, मलाकी, अब्दिया, हुसिया, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو بات, یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے باب رکھا ہے, حزقیل 37, حزقیل کی کتاب وہ کتاب ہے جو انبیاء اکبر میں گنی جاتی ہے. تو انبیاء اکبر کی کتب میں سے میں حزقیل کا انتخاب کیا اور 37 چیپٹر میرے سامنے ہے. اور اب سنیے پہلی آیت کے اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ یہ حزقیل کہتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا. تین باتیں ہیں اس پہلی آیت میں. نمبر ایک, جب وہ کہتا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ خداوند کا ہاتھ ہمارے اوپر. پادریوں کے ہاتھ ہو سکتے ہیں, مختلف داسوں کے ہاتھ ہمارے اوپر ہو سکتے ہیں, بشپس کے ہاتھ ہمارے اوپر ہو سکتے ہیں, ہمارے والدین پیرنٹس کے ہاتھ ہمارے اوپر ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے جاگیرداروں کے, اثر و رسوخ والوں کے ہاتھ ہمارے اوپر ہو سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ دنیا کے تمام لوگوں کے ہاتھ ہمارے اوپر ہوں لیکن اگر خدا کا ہاتھ پر نہ ہو تو ہم کسی کام نہیں, زندگی کے ہر میدان میں ہم زیرو ہو کر رہ جائیں گے, کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا. خدا کا ہم پر, اس کا ہاتھ کا ہم پر ہونا لازم و ملزوم ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے لوگوں کے ہاتھ, بھلے دنیا کے بادشاہوں کے ہاتھ ہمارے اوپر کیوں نہ ہوں, جب تک بادشاہوں کے بادشاہ کا ہاتھ ہم پر نہ ہو ہم کسی کام کے نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں, اگر صرف خدا کا ہاتھ ہم پر ہو اور پھر ساری دنیا کا بھلے نہ ہونا, نو پرابلم, کیونکہ خدا کا ہاتھ ہم پر ہے, دنیا جہان کے ہاتھ ہم پر ہوں یا نہ ہوں ہمیں کسی طرح کے خوف اور ڈر کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہی ایک دعا کی ضرورت ہے, یا بیز کی طرح جس نے پرانے عہد نامے میں دعا کی اور اس نے کہا اے خدا تیرا ہاتھ مجھ پر رہے. میں سمجھتا ہوں مجھے اور آپ کو بھی بالکل اسی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے, اے خدا تیرا ہاتھ مجھ پر رہے, بندوں کے ہاتھ ہوں یا نہ ہوں مجھے تیرا ہاتھ چاہیے, تیرا ہاتھ مجھ پر ہو, کیونکہ اس کا ہاتھ برکت والا ہے. اس کا ہاتھ بڑھ جائے تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں, اس کا ہاتھ مل جائے تو راستے ہموار ہو جاتے ہیں, اس کا ہاتھ ہمارے اوپر ہو تو پھر وہ ہماری قیادت کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے, اس کا ہاتھ ہم پر ہو تو ہم صاحب اختیار کی حیثیت سے ہیں, اس کا ہاتھ ہم پر ہو تو پھر ہماری ہار نہیں بلکہ یسوع کے نام میں ہماری جیت ہوتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خداوند سے کہیں اے خدا تیرا ہاتھ مجھ پر ہو, تیرا ہاتھ مجھ پر ہو, تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. اور جب حزقیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے وہ کہتا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. دیکھیے جب خداوند کا ہاتھ اس کے داس پر تھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ خداوند کا ہاتھ ہم پر ہونا لازم ہے, دوسری بات یہ کہ جب خداوند کا ہاتھ ہم پر ہوگا تو پھر خدا اپنی مرضی سے لیے پھرے گا بھی. تو ہم یہاں کیا دیکھتے ہیں, کہتا ہے اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. کس نے؟ جس کا ہاتھ مجھ پر تھا. گویا یہاں پر حزقیل یہ کہہ رہا ہے نمبر ایک خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا, اور جب خداوند کا ہاتھ ہونا تو پھر خداوند اپنی مرضی سے لیے تبھی ہے, پھر ہم اپنی مرضی پر نہیں چلتے, پھر خداوند کی مرضی پر چلتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے پھر خداوند نے اپنی روح میں مجھے اٹھا لیا. میں ایک دفعہ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو جو موجود ہوئے ہوں وہ میری اس کلاس میں, جس کلاس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جی جب یوحنا عارف مکاشفہ کی کتاب میں, جس کے وسیلہ سے یوحنا عارف کی کتاب روح القدس کی تحریک سے لکھوائی گئی ہے, جب وہ پتمس کے جزیرے میں تھا, قید کے عالم میں تھا, تو وہ کہتا ہے خداوند کے دن میں روح میں آ گیا. کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی دیکھے کہتا ہے اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا کہتا ہے خداوند کے دن میں روح میں آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حزقیل کو بھی وہ تجربہ ہوا, یوحنا عارف کو بھی وہی تجربہ ہوا کہ خداوند نے اپنی روح میں ان دونوں شخصیات کو اٹھا لیا. اٹھا لینے سے مراد دنیا سے اٹھا لینا نہیں ہے, اٹھا لینا سے مراد انتقال نہیں ہے, اٹھا لینا سے مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی کا پورا کنٹرول خداوند نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. میں پھر سے وہی ٹرم اصطلاح استعمال کروں گا کہ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری زندگی کا ریموٹ کنٹرول خداوند نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا, اور پھر خدا اپنی مرضی کے مطابق ہمیں استعمال کرتا ہے. اور میں آج یہ کہوں گا وہ لوگ مبارک ہیں, وہ لوگ مبارک ہیں جن کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے. میرے عزیز بھائی اور بہن, اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول خداوند کے ہاتھ میں دے دے, اور پھر دیکھ کہ کس طرح وہ تیرے لیے راہیں ہموار کرتا ہے, اونچی نیچی جگہ تیلے تیرے لیے سیدھے کرتا ہے. ہماری زندگی میں بہت آتی ہے لیکن خدا ہمیں سنبھالتا ہے, اور یہاں پر یہی حقیقت ہمیں نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے نہیں کہ ایسے ہی بس خدا کا دل کرتا تھا, اس لیے نہیں کہ حزقیہ کہا تھا خداوند مجھے اٹھا لے نا گودی میں, نہ اس کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں تھا. جب خدا اپنی روح میں لے لیتا ہے, جب خدا اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے, جب خدا اپنے پیروں کے سائے تلے رکھ لیتا ہے, تو یہ بات بے تکی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے خدا کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. یوحنا کو جو روح میں لیا تو خداوند نے مکاشفہ کی کتاب اس کے ذریعہ سے تحریر کروا دی. حزقیل کو روح میں لیا, اٹھا لیا, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تیسرے نمبر پر لکھا ہے کہ اٹھا لیا اور اٹھا کر ایک اور مقام پر لے گیا. کہاں لے گیا؟ ایک ایسی وادی میں, ایک ایسی وادی یعنی ویلی میں جو ہڈیوں سے پر تھی. اور مجھے حزقیل کہتا ہے کہ اس ہڈیوں سے پر وادی میں اتار دیا خداوند نے. دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے کہ خداوند نے حزقیل کو ایک ایسی وادی میں اتار دیا جو ہڈیوں سے پر تھی. آپ اندازہ کریں کہ اگر خداوند روح میں ہمیں لے لے, ہماری زندگی کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ جائے, ہم پھر انسانی حواس میں نہ ہوں, ہم روح میں ہوں, اور پھر یوں لگے جیسے ہم سو رہے ہیں, اور پھر جب ہم اٹھے اور جاگے تو ہم ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں پر چاروں طرف انسانوں کی کھوپڑیاں, انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں. ایسے حالات کو دیکھ کر میرے بھائی میری بہن سوچ کہ اگر تجھے ایسی ہڈیوں کی واڈی میں کھڑا کر دیتا تو تو کیا سوچتا، کیا کہتا کہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ ممکن ہے کہ شاید میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ جہاں پر اتنے لوگوں کی ہڈیاں ہیں شاید آئی ایم دا نیکسٹ ون جس کی ہڈیاں کل یہاں پر نظر آئیں گی۔ شاید میں اور آپ سوچتے کہ اب شاید یہ ہڈیاں میری بھی ہوں گی یہاں پر، لیکن نو، انسان کی سوچیں خدا کی سوچیں نہیں ہیں، نہ ہی خدا کی راہیں انسان کی راہیں ہیں۔ اس کے خیال ہمارے خیالوں سے کہیں زیادہ بالا تر ہیں۔ ہم کچھ اور سوچتے ہیں، خدا کچھ اور سوچتا ہے۔ ہم کچھ اور پلان بناتے ہیں، خدا کچھ اور پلان بناتا ہے۔ اس لیے تو ہم نے ایک زبور بھائی تیری گلریز کے وسیلہ سے سنا 127، جس میں لکھا ہے اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے۔ تمہارے لیے علی صبح جاگنا اور دیر تک محنت کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہی تو ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ حزقیل کو ایک ایسی ہڈیوں سے پر وادی میں اتارا گیا جہاں خدا کے اتارے جانے کا خاص مقصد تھا۔ اگر مجھے اور آپ کو خدا ناامیدی کی وادیوں میں اتار دیتا ہے تو میرے عزیز اس حقیقت کو سمجھ کہ خدا کا کوئی خاص مقصد ہے۔ اگر میں اور آپ ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سانے بہرے کلزم نظر آئے، دائیں اور بائیں پہاڑ نظر آتے ہوں، پیچھے دشمن نظر آتے ہوں، نا امیدی کی وادی میں ہوں، سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں، تو اس بات کا دامن کبھی نہ چھوڑے کہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں کسی بھی صورت میں چھوڑے گا نہیں۔ ہم کسی خاص مقصد کے تحت وہاں ہیں، ہم بے تکے وہاں نہیں ہیں، خدا کی عین مرضی کے مطابق ہے۔ ہیرا اس وقت تک ہیرا بنتا نہیں جب تک اس کو چھینیوں اور ہتھوڑیوں کے عمل سے گزرنا نہ پڑے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب ہم آزمائشوں، مشکلات، نا امیدی کے بادلوں سے پار ہوتے ہیں تو ہم اس حقیقت کو جانیں کہ میرے خدا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا، میں تجھے کبھی چھوڑوں گا نہیں اور تجھ سے کبھی دست بردار نہیں ہوں گا۔ یسوع مسیح نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہی پیغام آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ حزقیل کو خدا نے ایک ایسے مقام پر اتارا جہاں پر شاید اس کو بہت ساری باتیں ناممکن نظر آتی تھیں، لیکن خدا کا ان جگہوں پر پہنچانے کا کوئی خاص مقصد تھا، کوئی خاص وجہ تھی۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ وہ باتیں ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی غور طلب ہے۔ اب دوسری آیت میں دیکھیں کہ یہ خدا کا بندہ وہاں پر کیا دیکھتا ہے، کہتا ہے اور مجھے ان کے آس پاس جو گرد پھرایا، یعنی خدا نے مجھے ہڈیوں سے پر وادی میں ادھر ادھر سیر کروائی اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ سن رہے ہیں میں نے جو کہا کلام مقدس سے کیا ہے؟ یہاں پر واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے اور وہ یہ کہ حزقیل یہ کہتا ہے خدا نے مجھے اس سوکھی ہڈیوں سے پر وادی میں پھرایا، سیر کروائی۔ اور پھر دوسری بات وہ کہتا ہے کہ جب میں میدان میں ان ہڈیوں کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں مکمل طور پر سوکھی ہوئی تھی۔ حزقیل یہ کہہ سکتا تھا نا کہ بس وہ ہڈیوں والی وادی تھی، لیکن اس نے صرف یہ نہیں کہا، اس نے یہ کہا کہ وہ ہڈیاں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزکیل بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ امپاسبلٹی وہاں پر تھی, ناممکن بات نظر آتی تھی. لیکن ہمارا خدا وہ خدا ہے جو, پھر سے کہوں گا, نیست سے ہست کرنا جانتا ہے. ہمارا خدا وہ ہے جو ناممکن کاموں کو ممکن بناتا ہے. ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے. شاید خدا اسی لیے اس کو اس سوکھی ہڈیوں کی وادی میں لے گیا تاکہ خدا اس کے سامنے کوئی بڑا کام کرے. میرے عزیز بھائی اور بہن, آپ میں سے کئیوں کو میں اسی آئی ڈی پر کئی دفعہ اپنی روداد, اپنی داستان, اپنے مسائل اور اپنی زندگی کے پیچ و خم آپ کے وسیلہ سے سنتا ہوں. خداوند کے خادموں کے ساتھ مل کر, اس کے داسوں کے ساتھ مل کر آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. شاید کبھی کبھی آپ کے لیے بہت مشکل نظر آتا ہو, خاص کر سسٹر نینا کی بات میں کر رہا ہوں, شاید بھائی مہندر کی بات کرتا ہوں. جب میں اپنے بھائی رجندر کی گواہی سن رہا تھا, مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے شاید بھائی رجندر کبھی زندگی میں یہ محسوس کرتے نہ ہوں کہ اٹ از پاسبل. شاید بھائی مہندر کے لیے کئی ایسی باتیں ہوں جو ناممکن نظر آتی ہوں, شاید نینا کے لیے کچھ باتیں ناممکن نظر آتی ہوں, شاید اور کئی ہم میں ہیں. کملیش جب بیمار ہوئی تو شاید ان کو بھی شاید اسی طرح سے نظر آتا ہوا ہو, خود بیمار, بچہ بیمار. لیکن ایک بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں خداوند کے کلام کے مطابق کہ شاید خدا اسی لیے ہمیں نہایت ہی سوکھی اور ایسی وادی میں جہاں سوکھی ہڈیاں بکثرت پائی جاتی ہیں وہاں پر لے کر جاتا ہے تاکہ ہمیں تجربہ کروائے کہ آئی ایم دا لارڈ آف امپاسبلٹیز, میں وہ خدا ہوں جو ناممکن کا خدا, میں وہ ہوں جو بیابان اور صحرا میں ندیاں جاری کرتا ہوں, میں وہ ہوں جو سمندروں کو دو دو حصوں میں منقسم کر سکتا ہوں, میں وہ ہوں جو نا امیدوں کی امیدوں کو بھر لاتا ہوں, میں وہ ہوں جو شکستہ حال اور ٹوٹے ہوئے دل لوگوں کے آنسوؤں کو پونچھ دیتا ہوں. سارے دنیا کے لوگ تمہیں چھوڑ دیں تو ہمارا خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ہزکیل کو سوکھی ہڈیوں کی وادی میں لے جا کر خدا نے چھوڑ نہیں دیا. وہ ہمارا خدا ہمیں چھوڑتا نہیں, ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. لیکن تیسری آیت میں خدا ہزکیل سے ایک سوال پوچھتا ہے اور وہ سوال یہ ہے, اور اس نے مجھ سے فرمایا, یعنی خدا نے مجھ سے کہا, اے آدمزاد, یہ انسان ہونے کی طرف اشارہ ہے, آدمزاد یعنی اولاد آدم کی طرف اشارہ ہے. آدمزاد کی اصطلاح عہد عتیق میں کئی مقامات پر استعمال ہوئی اور ہزکیل نبی کے صحیفے میں کئی بار آدمزاد کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. اور اب یہاں اس کو خدا کہہ رہا ہے, اے آدمزاد, کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ نے سنا کہ میں نے کیا پڑھا؟ خدا ہزکیل سے سوال کرتا ہے. دیکھیے ذرا, سوال تو ہزکیل کو خدا سے کرنا چاہیے تھا نا, لیکن عجب نہیں لگتا کہ خدا ہزکیل سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا تھا یہ تو یہ تھا کہ ہزکیل پوچھتا, لیکن خدا حزقیل سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ خدا کو تو کوئی سکھا نہیں نہ سکتا اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جو خدا کو پتا نہ ہو. He knows everything very well. سب کچھ اس کو پتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ حزقیل سے اس بات کا اقرار کروانا چاہتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے, جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے, کیا اس میں حزقیل کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات خدا مجھ سے اور آپ سے جب ہم مشکل اور کٹھن حالات میں ہوں, دا ویلی آف امپاسبلٹیز, جس میں ہمیں چھوڑ دیا جائے, شاید وہاں پر روح میں ہم محسوس کریں حزقیل کے سامنے جیسے خدا پوچھتا تھا شاید ویسے ہم سے نہ پوچھے, لیکن یہ ممکن ہے کہ روح میں وہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے کہ کیا تو سمجھتا ہے, تو سمجھتی ہے کہ اس ناامیدی سے امید پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال خدا مجھ سے اور آپ سے بارہا بار کرتا ہے. کاش کہ ہمارا جواب یہ ہو, ہر ایک گل وچ پیرا کردا ساڈا رب لے آئیے. کاش کہ ایسا ہی ہو, کاش کہ ایسا ہی ہو. لیکن جو اہم ترین بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, ہم رائٹ لیفٹ کی طرف دیکھتے ہیں, آگے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن ایک بات جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس نے کہا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں. اور دیکھیے تیسری آیت کا آخری حصہ, حزقیل نے بڑی حکمت اور دانائی سے جواب دیا. حزقیل نے جواب یہ دیا کہ اے خداوند تو ہی جانتا ہے, اے خداوند تو ہی جانتا ہے کہ یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں کہ نہیں. ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امپاسبلٹیز یا یہ ناممکنات ہماری پرسنل لائف, فیملی لائف, کمیونٹی لائف یا ہماری نیشن وائڈ ملکی لیول کے اعتبار سے زندگی میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک اور بات بھی ہے. خدا نے مجھے پاکستان میں رکھا, آپ کو اٹلی میں, یو کے میں, ہالینڈ میں, سویڈن میں, عمان, مسقط وغیرہ وغیرہ, بارسلونا میں رکھا ہے. کوئی خاص مقصد ہے؟ مجھے پاکستان میں 98% سے زائد لوگوں کی سوکھی ہڈیاں نظر آتی ہے. 98% سے زائد لوگ پاکستان کی سرزمین میں ایسے ہیں جو گویا موت کے سایہ کی وادی میں ہے, سوکھی ہڈیوں کی وادی, جہاں پر شاید ہمیں کوئی امید کی کرن نظر نہ آتی ہو. جہاں کہیں آپ ہیں فرشتے وہاں بھی نہیں ہیں, وہاں بھی بڑے تیرے لوگ موجود ہیں جہاں پر آپ رہتے ہیں. وہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں جیسے آسمان پر موجود ہیں. اس دنیا میں جہاں کہیں آپ رہتے ہیں, خواہ وہ جرمن ہے یا پاکستان ہے, خواہ دنیا کا کوئی ہی کونا کیوں نہ ہو, ہم وہاں کہیں بھی ہیں, وہ بے شمار ایسے لوگ آلریڈی موجود ہیں جن لوگوں کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوکھی ہڈیوں کی وادی کی طرح ہیں. جب ان کو خدا کے بارے میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں کون سے خدا کی بات کر رہے ہو, تمہارا خدا تمہیں مبارک ہو, اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. بے شمار لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں جاؤ جاؤ ہمیں تمہارے یسوع کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کی مختلف طرح کی باتیں ہیں، ان کے مختلف طرح کے بہانے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور وہ بات یہ ہے کہ جہاں کہیں جس کسی ملک میں اور آ رہے ہیں، ایون ہمارے خاندان میں شاید سوکھی ہڈیوں کی وادی ہو، شاید ہماری کمیونٹی میں سوکھی ہڈیوں کی وادی ہو، شاید ہمارے شہر میں سوکھی ہڈیوں کی وادی ہو، شاید ہمارے ملک میں ایسی سوکھی ہڈیوں کی وادیاں ہوں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. اور خدا ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ تو مجھے بتا کہ یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں کہ نہیں. ہم جواب یہ دے سکتے ہیں ہاں خداوند ہو سکتی ہیں، لیکن جو بات اہم ترین ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ خدا نے اس سے پوچھا کہ اس کا اقرار کیا ہوگا. چوتھی آیت میں پھر اس نے، یعنی خداوند نے مجھ سے کہا، حزقیل کہتا کہ پھر خداوند نے مجھ سے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. یہ آیت بہت ٹائم مانگتی ہے، بہت ٹائم مانگتی ہے، بہت ٹائم، لیکن اختصار سے میں آپ کی خدمت میں یوں کہوں گا کہ اگر میں سوکھی ہڈیوں کی وادی میں کھڑے ہوں، شاید ہڈیوں کی بدبو آ رہی ہو، اور دوسری طرف خدا ہم سے کہے، مجھ سے یا آپ سے، کہ تم ان سوکھی ہڈیوں پر نبوت کرو اور ان سے کہو کہ یہ زندہ ہو جائے، ان سے کہو کہ خداوند کا کلام سنو. تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں گے خداوند یہ ہڈیوں کو ہم نے کیا نبوت کرنی ہے؟ خداوند شہر میں تھوڑے لوگ ہیں، سٹاک ہوم سارا لوگوں سے بھرا ہوا ہے، بارسلونا بھرا ہوا ہے، ادھر فرینکفورٹ بھرا ہوا ہے لوگوں سے، برمنگم ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، شہر کراچی ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں پر ایمسٹرڈیم لوگوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں پر لوگ خدا کا کلام سننے کے ملتجی ہیں اور ان کو کلام سنا کی ضرورت ہے. خداوند ہڈیوں کو لے کر کسی نے کلام سنا، شاید ہم خدا کی اصلاح کرنا شروع ہو جائیں کہ شاید خدا کو غلطی لگ گئی. ہم اس کو کہیں خداوند شہر والوں کو کلام سناؤں گا، ہڈیوں کو کیا کلام سناؤں؟ لیکن خدا کہتا ہے نا 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 نا، ان ہڈیوں کو تو کلام سنا، ان کو نبوت کر. ایک بات یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلوں، پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر. بات ہو رہی ہے نبوت کی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں او جی میں آپ کے لیے یہ نبوت کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں مجھ پر یہ نبوت ہوئی ہے. آپ بے شمار ایسے لوگوں سے ملتے ہوں گے، رفاقت ہوتی ہوگی، لیکن میں سوچتا ہوں نبوت کا کلام میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. جو کچھ خدا نے نبوتی کلام فار فیوچر کرنا تھا، روح القدس کی تحریک سے لکھوا کر اس نے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ پر نبوت ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا کے کلام کو پرفیکٹ اور کامل نبوت نہیں سمجھتا، اور گویا یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی یہ جو نبوت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ادھوری ہے، اور وہ خود اپنی طرف سے اس کو پورا کر رہا ہے۔ جب میں اور آپ اس خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں تو گویا ہم نبوت کرتے ہیں۔ ہم باہر نکل کر لوگوں کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نبی ہوں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، خاص کر پاکستان میں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو شخص نبوت کا کلام کرتا ہے وہ نبی ہے۔ ان احیات یعنی تھیالوجی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہم اپنے آپ کو نبی کہتے نہیں ہیں۔ ایک بات جو یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ، شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ یوئل 2:28-29 میں لکھا ہے، آخری دنوں میں تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ ہاں ہاں، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ نبوت ایسی والی نہیں ہے۔ دو نمبر، اس نبوت سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی خدا کے کلام کو پیش کریں گے۔ پاکستان میں ابھی جو یوتھ ہے وہ کافی آگے آ رہا ہے۔ اس سے قبل آپ حیران ہوں گے، میرے سکول آف ایونجلزم میں جتنی کلاسز ہوتی رہی، 30-40 حد ہو تو 50 تک اسٹوڈنٹ ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی جو میری کلاس شروع ہوئی ہے وہاں پر ابھی لاسٹ سنڈے کو 100 یعنی 99 اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ تمام کے تمام نوجوان۔ اور ابھی کمنگ سنڈے کو، دو دن کے بعد جب ہماری کلاس ہوگی، تو 150 کے قریب ہمارے طلباء ہوں گے۔ وی وانٹ ٹیک مور اسٹوڈنٹس بیکاز 150 آر ناف۔ تو ہم ان 150 کو اکوپ کریں گے، تیار کریں گے تاکہ وہ آگے بڑھے۔ اور میں سوچتا ہوں یہ نوجوانوں کا دور آ گیا ہے، یہ نوجوانوں کا وقت ہے۔ نوجوانوں آگے بڑھو، خدا تمہیں نبوت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ خدا تم سے کہتا ہے کہ جہاں کہیں نا امیدی ہو وہاں کلام کر، جہاں کہیں مردگی ہو وہاں کلام کر، جہاں تمہیں نا امیدی نظر آتی ہو وہاں کلام کر، تیرے ارد گرد سوکھی ہڈیاں ہیں ان سے کلام کر، نشے کے عادی لوگ جن سے میں لگے ایک ناممکن ہے ان سے نبوت کا نام سنا، ان کو یسوع کے نام سے آزاد ہو جاؤ۔ ہمارا خدا ان ہڈیوں کو زندہ کرنے پر مکمل طور پر قادر ہے۔ اب حزقیل نے خدا کے ساتھ گویا مکالمہ بازی کی، اور اس نے کہا خداوند خدا، یعنی اس نے کہا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کہہ، تو ان سوکھی ہڈیوں سے کہہ خداوند کا کلام سنو۔ اب پانچویں آیت میں کیا ہے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ اگر آئندہ تھرسڈے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا پہلا حصہ نہ ہو گیا تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کے بعد والی آیات شیئر کروں گا، لیکن آج تک اس گھڑی تک ہم نے یہی دیکھا کہ خدا مجھ سے آپ سے کہتا ہے، جہاں کہیں تمہیں نا امیدی نظر آتی ہو، جہاں کہیں نا ممکنات نظر آتی ہوں، حالات ایسے ہوں جہاں کوئی اچھی بات ہونا نظر نہ آئے، ان حالات سے کلام کر، ان ناممکنات باتوں سے ہم کلام ہو، نا امیدیوں سے ہم کلام ہو، مردگی سے ہم کلام ہو، بیماری سے ہم کلام ہو۔ ڈاکٹرز نے اگر تجھے لا علاج کر دیا ہے تو پھر اس مرض سے ہم کلام ہو، وہ تیرے لیے سوکھی ہڈیاں ہیں، اور ان کو ان سے کہہ خداوند کا کلام سنو۔ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کتاب مقدس کے خوبصورت پیغام کو اپنے دل میں رکھنے کا گہرا احساس اور فلک۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو ابنڈنٹلی۔